بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب عنهم الرجس وتهرهم تطهيرا وأصحابه المنتجبين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم فاعتبروا يا أولي الأبصار صلوات الله عليه محمد. چنانچہ آج کی بحث کا عنوان ہے قرآن کتاب عبرت، قرآن کتاب نصیحت. قرآن مجید یقیناً تلاوت کی کتاب ہے، قرآت کی کتاب ہے، یقیناً قرآن مجید کی تلاوت ہونی چاہیے، قرآن مجید کو حفظ کرنا چاہیے، قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، اور بالخصوص ماہ مبارک رمضان قرآن مجید کی جس قدر ہو سکے تلاوت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ مہینہ قرآن مجید سے شہرت رکھتا ہے. اس مہینے کی خصوصیت ہی یہی ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اس مہینے کا تعارف ہی اس طرح سے کرایا گیا ہے کہ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، ماہ قرآن ہے، یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، کلام اللہ کی تلاوت کا ثواب بے انتہا زیادہ ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید کو اسی مہینے میں نازل کیا ہے کہ یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، نزول وحی کا مہینہ ہے. تو یقیناً قرآن مجید کی جس قدر تلاوت کی جائے وہ کم ہے، لیکن یہ بات ہر تلاوت کرنے والے کو یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن مجید صرف تلاوت کی کتاب نہیں ہے کہ ہم صرف اس کو تلاوت کر لیں اور یہی ہمارے لیے کافی ہو جائے. ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو تلاوت کی توفیق ملنے ہی کو آخری توفیق سمجھتے ہیں اور اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں؟ تلاوت کی توفیق مل جائے تو اسی کو بڑی چیز سمجھا جاتا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کا شرف مل گیا، لیکن اتنا کم حوصلہ اور اتنی کم ہمت ایک ذمہ دار مسلمان کے لیے کافی نہیں ہے. یعنی قرآن مجید صرف تلاوت کی کتاب نہیں ہے، حسن قرآت کے مقابلوں کی کتاب نہیں ہے کہ صرف ہم قرآت کے مقابلے کریں. یقیناً بہترین آواز میں قرآن پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے، لیکن کیا صرف حسن قرآت کے لیے قرآن آیا ہے کہ قرآن مجید کے قرآت کے مقابلے ہوں، ماہ رمضان میں لوگ لطف اندوز ہوں اور قرآت کے مقابلے ہوں اور اس کے بعد حسن قرآت سے لطف اندوز ہو کر مسلمان چلے جائیں اپنے اپنے گھروں؟ قرآن مجید کو یقیناً حفظ کرنے کا بھی ثواب ہے، حافظوں کی بڑی فضیلت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ حفظ کا کرتب دکھائیں اور اپنی حافظے کا جو ہے وہ لوگوں کے سامنے اپنے حفظ کی صلاحیتوں کو پیش کریں اور صرف حفظ کے مقابلے ہوں اور صرف لوگ حافظ قرآن بنتے رہیں. حفظ قرآن بھی ضروری ہے، تلاوت قرآن بھی ضروری ہے، حسن قرآت بھی ضروری ہے، لیکن قرآن نہ صرف نہ تلاوت کے لیے آیا ہے نہ قرآن حفظ کرنے کے لیے آیا ہے، نہ قرآن حسن قرآت کا مقابلہ کروانے کے لیے آیا ہے، بلکہ قرآن مجید کتاب عبرت ہے، قرآن مجید کتاب نصیحت ہے۔ قرآن نے کتاب کا تعارف ہی اس طرح سے کرایا ہے کہ تم قرآن کو پڑھو اور قرآن سے عبرت حاصل کرو، نصیحت حاصل کرو۔ قرآن مجید تمہاری زندگی کو بدلنے کے لیے آئی ہے، قرآن مجید تمہارے افکار، نظریات، تمہاری ماہیت کو تبدیل کرنے کے لیے آئی۔ قرآن مجید انسان کو بدلنے کی کتاب ہے، منشور حیات ہے، زندگی کی کتاب ہے، اور زندگی کیسے گزارنی چاہیے یہ قرآن مجید سے پوچھنے کی ضرورت ہے۔ اور قرآن مجید کو سکھانا نہیں ہے، قرآن مجید سے سیکھنا ہے۔ قرآن مجید سے حاصل کرنا ہے اور قرآن مجید کے پہلو میں بیٹھنا ہے، قرآن مجید کے سامنے ایسے بیٹھیں جیسے شاگرد کسی استاد کے سامنے بیٹھتا ہے، اور زندگی کا سبق حاصل کریں کہ قرآن مجید نے کس قدر نصیحتیں کی ہیں، اور گزشتہ کے واقعات کو بیان اس لیے کیا ہے تاکہ لوگ گزشتہ کے واقعات سے عبرت حاصل کریں، ورنہ قرآن مجید کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ آج کے مسلمانوں کو گزشتہ صدیوں کے واقعات سنائیں؟ تو کیا قرآن مجید کہانیوں کی کتاب ہے کہ کسی کو نیند نہیں آ رہی تو لوریاں دینے کے لیے قرآن مجید کو سنایا جائے؟ قرآن مجید کے قصص اور واقعات چاہے رات میں سنیں کہ دن میں، نماز فجر کے بعد پڑھیں کہ نماز عشاء کے بعد، جب بھی قصص قرآن کو سنیں، جب بھی قرآن کی واقعات کو سنیں، اس سے عبرت حاصل کریں۔ صاحبان فہم کے لیے، کیونکہ یہ قرآن نازل ہوا ہے انسانی عقول کے لیے، کہ ان صاحبان عقل و خرد ہی قرآن مجید کو سمجھ سکتے ہیں اور اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ جو لوگ صاحبان عقل نہیں ہیں، عقل سے دور ہیں، تو جو لوگ عقل سے جتنا دور ہوتے جائیں گے حیوانیت سے اتنے قریب ہوتے جائیں گے، اور جو لوگ حیوانیت سے قریب ہیں ان کے لیے جو ہے قرآن ان کے فہم سے باہر ہے، ان کی سمجھ سے باہر ہے۔ وہ لوگ نہیں سمجھ سکتے جو مرحلے حیوانیت پر ہیں۔ جب تک مرحلے حیوانیت سے بلند نہیں ہوں گے قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا ہے۔ قرآن کو پڑھتے تو بہت لوگ ہیں، قرآن کو حفظ تو بہت لوگ کرتے ہیں، لیکن اس قرآن سے عبرت کتنے لوگ حاصل کرتے ہیں؟ جو لوگ ممبر پر بیٹھ کے گھنٹوں عدالت کے بارے میں پڑھیں، لیکن جب مرحلے عدالت میں آئے تو آپ بتائیں کتنی عدالت کر سکتے، کتنا عدالت سے کام لے سکتے؟ تو عدالت پر بڑی بڑی تقریریں کر لینا آسان کام ہے، لیکن میدان عمل میں آ کے عدالت سے کام لینا یہ مشکل کام ہے۔ اسی طرح سے میدان عمل، قرآن مجید عمل کی دعوت دے رہا ہے۔ امیر المومنین قرآن مجید کی ایک آیت کو نقل کرتے ہیں نہج البلاغہ کے تیسرے خطبے میں، امیر المومنین قرآن مجید کی آیت کو نقل کرتے ہیں، اور نقل کرنے سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ کأنہم لم یسمعوا کلام اللہ حیث یقول تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ یہ آیت کو پیش کرتے، آیت پیش کرنے سے پہلے کہتے ہیں کہ کأنہم لم یسمعوا قول سبحانہ تعالی حیث یقول، جیسے انہوں نے قرآن مجید کی اس آیت کو نہیں سنا ہے جو پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ تلک الدار الآخرہ، کہ ہم نے آخرت کا مکان ان کے لیے مخصوص کر رکھا ہے جو دنیا میں نہ بیجا بلندی اور بیجا بالادستی چاہتے ہیں اور نہ ہی فساد برپا کرنا چاہتے ہیں، اور عاقبت تو متقین سے مخصوص ہے، عاقبت تو متقین کے لیے ہے، یہ ہے قرآن مجید کی آیت۔ تو یہ پیش کرتے ہیں، پیش کر کے کہتے ہیں کہ واللہ خدا کی قسم، واللہ لقد سمعوها، پہلے کہا کہ کأنہم لم یسمعوا، یعنی ان لوگوں نے جیسے قرآن مجید کی آیت نہیں سنی ہے، اور اس لیے شاید جو ہے دنیا میں بالا دستی چاہتے ہیں اور فساد برپا کرنا چاہتے ہیں کہ عاقبت کو انہوں نے بھلا رکھا ہے جیسے انہوں نے قرآن کی آیت نہیں سنی ہے۔ آیت پیش کر کے کہتے ہیں واللہ لقد سمعوہم ولقد سمعوها، خدا کی قسم انہوں نے اس آیہ کریمہ کو سنا تھا، لقد سمعوها وواؤها، بلکہ انہوں نے حفظ بھی کیا تھا، نہ صرف سنا تھا، واللہ لقد سمعوها وواؤها، کہ انہوں نے خدا کی قسم اسے سنا بھی تھا، اسے حفظ بھی کیا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ میں نے قرآن کو پڑھا تھا، تلاوت کی تھی، بار بار تلاوت کی تھی، ماہ رمضان میں تلاوت کی ہوگی، ماہ شوال میں، صبح میں پڑھا ہوگا، شام میں پڑھا ہوگا، یہاں تک کہ حفظ ہو گئی ہوں گی، اتنا پڑھا کہ قرآن مجید کی آیتیں انہیں حفظ ہو گئی، ازبر ہو گئی۔ امیر المومنین قسم کھا رہے ہیں ان کے تعلق سے، ہے نا، واللہ لقد سمعوها، خدا کی قسم انہوں نے سنا تھا، وواؤها، اسے حفظ بھی کیا تھا، ولیکن ہم حلیت دنیا فی اعیونہم، پھر کیا بات ہوئی کہ انہوں نے قرآن کی اس آیت پر عمل نہیں کیا اور اس سے عبرت حاصل نہیں کیا؟ یہ کیا کتاب قرآن اس لیے کہ اس کی روز و شب ہم تلاوت کریں اور اس کے بعد تلاوت کر کے اس کو طاق کی زینت بنا دیں اور کہیں کہ حق ادا ہو گیا قرآن مجید کا، کہ ہم نے صبح میں بھی تلاوت کی، شام میں بھی تلاوت کی، یہاں تک کہ ہم نے اس کو حفظ کر لیا، اب کیا ذمہ داری ہے؟ اس کو تو ہم نے سنا، حفظ کیا، اللہ کے کلام کو پڑھا، پڑھتے رہتے، خدا کی قسم انہوں نے پڑھا، حفظ بھی کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کا سن لینا کافی نہیں ہے، پڑھ لینا کافی نہیں ہے، جبکہ یقیناً سننے میں بھی ثواب ہے، جبکہ یقیناً قرآن مجید کو دیکھنا ثواب ہے، قرآن مجید کو پڑھنا ثواب ہے، انہوں نے سنا بھی، پڑھا بھی، سنے بھی، پڑھے بھی، حفظ بھی کیے، لیکن فائدہ کیا ہوا؟ اس کے اوپر عمل نہیں کیے، جس کے نتیجے میں قرآن کی آیتیں جو انہیں سکھا رہی تھی اس سے انہوں نے کچھ نہیں سیکھا، قرآن جو کہہ رہا تھا اس کو گویا انہوں نے سنا ہی نہیں، جیسا کہ پہلے کہا تھا کأنہم لم یسمعوا، جیسا کہ انہوں سنا ہی نہیں، بظاہر سنا ہے لیکن ایسے سنا ہے جیسے گویا سنا ہی نہیں ہے، حفظ کیا ہے مگر ایسے جیسے کہ کان میں پڑی نہیں ہے رکعت، ایسے یہ کیوں ہوا ان کے ساتھ ایسا؟ ولکنہم حلیت الدنیا فی اعینہم وراقہم زبرجہم، وہ اس لیے کہ دنیا کی رنگینیاں ان کی نگاہوں میں کھپ گئی، ولکن حلیت الدنیا فی اعینہم، کہ ان کی نگاہوں میں دنیا کی رنگینیاں، دنیا کی حلاوت، دنیا کی خوبصورتی، دنیا کی سجدھج ان کی نگاہوں کو بھا گئی تھی، کہ قرآن پڑھنے کے باوجود بھی قرآن کا اثر نہیں ہو رہا ہے، قرآن حفظ کرنے کے باوجود بھی قرآن کا اثر نہیں ہو رہا، اس لیے کہ اس سے انہوں نے عبرت نہیں حاصل کی۔ تو اصل چیز ہے قرآن مجید سے عبرت حاصل کرنا اور یقین پیدا کرنا قرآن کی آیتوں پر، اور سننا قرآن مجید کو ایسے کہ جو دل و جان کا حصہ بنا، یعنی واقعی کانوں سے سنیں۔ سننا کس کو کہتے ہیں؟ عمل کرنے والے کو کہتے ہیں کہ سن رہے ہیں، جو سن کے اڑا دے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سن نہیں رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری بات نہیں سن رہے ہیں، بات نہیں سن رہے تو کیا مطلب یہ کہ ان کے کان بہرے ہیں؟ بچے بات نہیں سنتے، نہیں سنتے تو کیا کام ان کے بہرے ہیں جو سنائی نہیں دیتا ہے؟ سنائی دیتا ہے پھر کیا نہیں سن رہے ہیں؟ نہیں سن رہے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ عمل نہیں کر رہے ہیں، اس لیے کہتے ہیں نہیں سن رہے ہیں، یعنی اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں، اس کو قبول نہیں کر رہے ہیں، مان نہیں رہے ہیں. تو قرآن مجید پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ اس کو ماننا، سننے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا، اس لیے کہا جا رہا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالی مدد کرتا ہے کن لوگوں کی؟ انہیں صاحبان عقل کی، کہ جو عبرت حاصل کرتے ہیں، جو اللہ سے مدد چاہتے ہیں. قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے سورہ آل عمران کی 13ویں آیت، واللہ یعیدہ بنصرہ من یشاء، اللہ اپنی نصرت سے جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے. واللہ یعیدہ بنصرہ من یشاء، اللہ تائید کرتا ہے اپنی مدد کے ذریعے سے جس کی چاہتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں آ کر اللہ کیسے بچائے گا؟ اللہ کہتا ہے کہ ہم جس کی چاہتے ہیں اس کی مدد کرتے ہیں. یعنی اللہ مدد کرتا ہے، یہی ہے اللہ پر ایمان لانا. اللہ کی ذات پر ایمان لانے کا مطلب یہی ہے کہ وہ مدد کرتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ اللہ کو کیسے پکارے، وہ کیسے مدد کرے گا؟ کیا اس کے ہاتھ پیر ہیں جو آ کے مدد کرے گا؟ اب کوئی ڈوب رہا ہے، اللہ کیسے اس کو بچائے گا؟ ہے نا، کوئی کنویں میں گر گیا ہے، اللہ ہاتھ پکڑ کے اس کو کیسے نکالے گا؟ کیا اللہ کا اتنا بڑا ہاتھ ہے کہ جو آدمی کنویں میں گر گیا تو اس کو وہاں سے نکالے گا؟ تو لوگ یقین نہیں مانتے کہ زندگی میں کیسے ہو سکتا ہے. ایک عام دوست پر تو اعتماد کرتے ہیں کہ یہ مجھے بچا لے گا، ہے نا، یہ میری مدد کرے گا، ہے نا. جب کسی چیف منسٹر سے آپ کی دوستی رہتی ہے یا صدر جمہوریہ سے آپ کی دوستی ہوتی ہے تو آپ اس کے اوپر تو اعتماد کرتے ہیں کہ جب میرا اتنا بڑا دوست ہے تو وہ میرے آڑے وقت میں کام آئے گا، وہ میری مدد کرے گا، وہ میری نصرت کرے گا، وہ میری تائید کرے گا، وہ میری مدد کو آئے گا. اس کو پکاریں اور پوری جستجو یہ لگی رہتی ہے کہ اس سے کیسے مدد حاصل کریں. تو اس پر تو اعتماد ہے، اس پر تو یقین ہے، لیکن اللہ کی ذات پر یقین نہیں ہے کہ اللہ کیسے بچائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اللہ کی ذات پر اعتماد نہیں ہے، اللہ کی ذات پر یقین نہیں ہے کہ اللہ بچا سکے. لوگوں نے اللہ کو مفلوج کر، نعوذ باللہ، ایسے تصور کیا ہے جیسے کوئی ریٹائرڈ بوڑھے کا تصور ہوتا ہے. یہ تصور ذہنوں میں بٹھایا گیا ہے کہ وہ مدد تنہا نہیں کر سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ شرک کر رہے ہیں، یہی مطلب ہے شرک کا، کہ آپ ہو سکتا ہے توحید ذات کے قائل ہوں گے لیکن توحید فعل کے قائل نہیں ہے کہ اللہ تنہا کچھ کر سکتا ہے، بلکہ اس کو کسی نہ کسی مددگار کی ضرورت ہے. بغیر کسی کی، کسی معاون کے، بغیر کسی مددگار کے وہ نہ زمین بنا سکتا ہے نہ آسمانوں کو بنا سکتا ہے. کسی نہ کسی کی مدد، اس کے فعل میں کسی نہ کسی کا شریک ہونا ضروری ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ توحید فعلی کے قائل نہیں ہیں، اللہ کو فاعل حقیقی نہیں مانتے ہیں کہ وہ تنہا کچھ کام انجام دے سکتا ہے. لوگ یہی تصور کرتے ہیں کہ اللہ کیسے آ کے بچائے گا، جبکہ ہم کو جو تعلیم دی گئی ہے سورہ حمد میں تو ہم یہی پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. جب تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور پھر عقیدہ یہ ہے کہ وہ تو مدد کر ہی نہیں سکتا، تنہا تو مدد کر ہی نہیں سکتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر ایمان نہیں ہے، قرآن نہیں پڑھا ہے، یا قرآن پڑھا ہے تو قرآن پر ایمان نہیں ہے. تو قرآن مجید تو یہ کہہ رہا ہے واللہ یعید بنصرہ من یشاء، کہ اللہ اپنی نصرت کے ذریعے سے تائید کرتا ہے، اپنی مدد کے ذریعے سے تائید کرتا ہے، من یشاء جس کی چاہتا ہے. ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، اس کے اندر صاحبان بصیرت کے لیے عبرت ہے. ان فی ذلک، اس کے اندر صاحبان بصیرت کے لیے عبرت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح سے بدر میں نصرت کی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں، اگر ہم کمزور ہیں تو ہم کو یقین کرنا چاہیے کہ اللہ نے کمزوروں سے وعدہ کیا ہے، اللہ نے مستضعفین سے وعدہ کیا ہے کہ انہیں وہ طاقتور بنائے گا اور ان کو زمین کا وارث بنائے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اکیلے کیا کریں گے، اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم چھوٹا سا گروہ ہے تو ہم تمہارے چھوٹے سے گروہ کو بڑے بڑے گروہوں پہ غالب کر دیں گے. تم عبرت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ جنگ بدر سے عبرت کیوں نہیں حاصل؟ اگر مسلمان جنگ بدر سے عبرت حاصل کر لیا ہوتا تو جنگ حنین میں اور دوسری جنگوں میں اس کو مشکل کا سامنا نہ ہوتا. جب جب بڑے بڑے گروہوں نے اپنی ذات اور اپنے قوت بازو پہ بھروسہ کیا ہے، نقصان اٹھایا ہے، اور جب جب کمزور گروہوں نے اللہ کی ذات پر اعتماد کیا ہے، کامیابی حاصل کی ہے. تو یہ ہے عبرت حاصل کریں. لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر تنہا ہیں، اکیلے ہیں، کمزور ہیں تو پٹ جائیں گے، دب جائیں گے اس دنیا میں. کمزور لوگوں کا کوئی مددگار نہیں ہوتا ہے، جبکہ اللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے واللہ یعید بنصرہ من یشاء، اللہ مدد کرتا ہے، اللہ مدد کرتا ہے. اور جن لوگوں نے دیکھا ہے ان کو یقین آئے. وہ ایک مرتبہ اللہ کو آزما کے تو دیکھو. لوگ دوسروں کو آزماتے ہیں لیکن کبھی اللہ کو آزماتے نہیں ہیں. لوگ دھوکے بازوں سے تجارت کر کے آزماتے ہیں، دھوکے بازوں کو آزماتے ہیں، لیکن کبھی اللہ سے تجارت کر کے نہیں آزماتے کہ اللہ کتنا فائدہ دیتا ہے. لیکن نہ کوئی اللہ سے تجارت کرتا ہے نہ اللہ سے مدد. ایک مرتبہ اللہ سے خالص دل سے مدد مانگ کے دیکھی کہ کس طرح سے وہ مدد کرتا ہے. وہ لوگ جو جن کی کشتی بھنور میں پھنسی ہوئی ہے، جن کو چاروں طرف سے کوئی امید نہیں ہے بچانے والے کی، وہ بھی جب اخلاص کے ساتھ دعا کرتے ہیں تو اللہ ان کی کشتی کو بھی نجات دے دیتا ہے. اس وقت کون ہے جو ان کو بچانے والا ہے؟ لیکن اللہ وہاں پر بھی مدد کرتا ہے، اس کے غیب کی مدد ہوتی ہے. کہتے ہیں نا غیب کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی، اسی طریقے سے جو ہے اللہ کی جو ہے نا غیب کا ہاتھ آتا ہے اور آپ کو جو ہے نجات دے دیتا ہے. اس وقت بھی امید رکھنی چاہیے کہ کوئی ہے جو ہمیں نجات دے سکتا ہے، اور انسان کے دل میں آواز آتی ہے کہ اب بھی ہے کوئی مجھے بچا سکتا ہے، اور اس کو کسی ہاتھ پیر کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی جو ہے مددگار کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں فرشتہ نہیں آیا تو اللہ مدد نہیں کر سکتا ہے. اللہ جو ہے اپنے کام میں کسی فرشتے کا محتاج ہے، یا کسی معاون کا محتاج ہے، کسی نوکر کا محتاج ہے. کہ معلوم ہوا اللہ کے نوکروں نے ہڑتال کر دی تو سارا کاروبار رکا ہوا ہے، کہ وہ آ کے کیسے کرے گا؟ سورج کو وہ کیسے جو ہے نا مشرق سے نکالے گا؟ وہ کیسے جو ہے نا مغرب میں سورج کو ڈوبے گا؟ اس لیے کہ نوکر چاکر نہیں ہے. ایسا اللہ اپنے کام میں، اپنے فعل میں کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. انتم الفقراء الى اللہ واللہ هو الغنی الحمید، کہ تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو. تمام مخلوقات کے ساتھ لفظ امکان جڑا ہوا ہے کہ سب ممکن الوجود ہیں، اور ممکن کا تقاضا ہی احتیاج ہے. جتنے ممکنات الوجود ہیں وہ سب کے سب محتاج ہیں. اللہ واجب الوجود ہے, اس کے علاوہ سب ممکن الوجود ہیں, اور جن کی ذات میں امکان ہے وہ ذاتاً محتاج ہے. تو جو ہر شخص ذاتی طور کے اوپر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا محتاج ہے, ہر مخلوق محتاج ہے, ہر وجود محتاج ہے, اس کے علاوہ جو کوئی بھی ہے اس کا, اس لیے کہ سب اس کی مخلوق ہے, لہٰذا اپنی حیات میں اس کے محتاج ہیں. کہ چاہے جبرائیل ہو کہ میکائیل ہو, انبیاء ہو کہ اولیاء ہو, اقطاب ہو کہ اوتاد ہو, سب کے سب اس کے محتاج ہے. وہ کسی کا محتاج محتاج ہو جائے گا تو خدا نہیں رہے گا, اللہ نہیں رہے گا. یہ توحید کے قائل ہونا ہے, شرک نہیں کرنا. تو توحید لوگ جو ہے صرف توحید بالذات کو توحید سمجھتے ہیں, کہ خالی جو ہے ذات میں اس کو تنہا سمجھ لینا بس کافی ہے توحید کے لیے. نہیں, جس طرح سے توحید ذاتی ہے ویسے توحید صفاتی بھی ہے, ویسے توحید افعالی بھی ہے نا. قرآن مجید سورہ نور کی آیت میں ارشاد فرما رہا ہے 44 آیت میں, يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ. یقلب اللہ اللیل والنہار, کہ اللیل والنہار, اللہ سبحانہ تعالی دن کو رات پر اور رات کو دن پر پلٹ دیتا ہے, وہ پلٹتا ہے. یقلب اللہ اللیل والنہار, کہ اللہ سبحانہ تعالی, یقلب اللہ, اللہ پلٹتا ہے کس کو؟ رات کو دن پر اور دن کو رات پر, اللہ پلٹتا ہے. یہ اس پلٹنے میں ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار, اس کے اندر جو ہے صاحبان بصیرت کے لیے, صاحبان بصیرت کے لیے نشانیاں ہیں, نصیحت ہے, عبرت ہے. عبرت یعنی نصیحت, سامان عبرت ہے, سامان نصیحت ہے, کہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں. جب وہ دن کو رات پہ پلٹ سکتا ہے تو تمہاری تقدیر نہیں بدل سکتا, تمہاری زندگیوں کو نہیں بدل سکتا. تم دن و رات میں قید ہو, ہم زمان سے باہر نہیں جا سکتے, ہم زمان کی گرفت میں ہیں, ہم مکان کے دائرے سے باہر نہیں جا سکتے, ہم قیدی ہیں مکان میں, مکان کے باہر نہیں جا سکتے, ہم قید میں ہے مکان کی, ہم زمان کے دائرے سے باہر نہیں جا سکتے, ہم زمان میں قید ہے. تو جو زمان میں تم قید ہو وہی زمان پر اللہ کا اختیار ہے, کہ وہ زمان کو پلٹتا ہے, دن کو رات پہ پلٹتا ہے, رات کو دن پہ پلٹتا ہے, اور تم اس کے ہاتھوں میں گروی ہو. تم وقف ہو چکے ہو کہ دن کے ساتھ تم بھی پلٹتے ہو, رات کے ساتھ تم بھی, تم بیٹھے رہو تمہاری عمر گزرتی رہے گی, تم ایک جگہ پہ ٹھہرے رہو, اس لیے کہ تم گرفتار زمان ہو. تم حرکت مت کرو, زمانہ حرکت کر کے تمہیں خود بخود بوڑھا کر دے, زمانہ خود بخود تمہیں فرسودہ کر دے گا. اس پورا اختیار اس کے اوپر ہے, وہ دن و رات کو پلٹ, پورے زمان کو پلٹتا ہے. اسی طرح سے مکان بھی پلٹتا ہے اور زمین بھی گردش میں, کوئی شے ایسی نہیں ہے جو حرکت میں نہ ہو, بلکہ ملا صدرہ کی تحقیق کے مطابق تو پوری کائنات مادہ اور میٹر حرکت جوہری رکھتا ہے, یعنی خود جوہر اور مادے میں حرکت پائی جاتی ہے, کہ خود مادہ فنا اور بقا کی زد میں ہے, پورا مادہ فنا اور بقا کی زد میں ہے, کہ وہ جو ہے مسلسل حرکت میں ہے, خود میٹر حرکت میں ہے, وہ ہر چیز کو پلٹتا ہے اور چیز کو حرکت دیتا ہے. پہاڑ اس کے اشاروں پہ چلتے ہیں, افلاک, گردش افلاک, گردش لیل و نہار, سب اس کے تابع ہیں. وہ گردش لیل و نہار کا تابع نہیں، گردش لیل و نہار اس کے تابع ہیں، وہ زمین و آسمان کے دائرے میں قید نہیں، بلکہ زمان و مکان اس کا تابع ہے اور زمان و مکان اس سے الہام لیتے ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے، دن بھی اللہ کی مخلوق ہے، رات بھی اللہ کی مخلوق ہے، حیات بھی اللہ کی مخلوق ہے، موت بھی اللہ کی مخلوق ہے، وہ حیات کو موت پہ پلٹتا ہے، موت کو حیات پہ پلٹتا ہے۔ یہ عبرت ہے صاحبان بصیرت کے لیے کہ سارا اختیار اس کے ہاتھ میں ہے اور سارا اختیار ہم اس کے اختیار میں قید ہیں، ہم نہ چاہتے ہوئے بھی مجبور ہیں۔ یہ جو اختیار ہے، یہ اختیار لینے پر بھی ہم مجبور ہیں، یہ اختیار بھی ہمارا اپنا ذاتی نہیں ہے، بلکہ اختیار بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ جتنا اختیار ہے اتنا اس کا دیا ہوا ہے، جتنی صلاحیت ہے وہ بھی اس کی دی ہوئی ہے، جتنے معلومات ہم حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ صلاحیت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم کو دیا ہے، اور جس کی وجہ سے ہم معلومات حاصل کرتے ہیں وہ عقل و خرد، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دی ہوئی۔ اسی لیے کہتے کہ تم عقل کو استعمال کیوں نہیں کرتے، عقل کو استعمال نہ کرنا بھی گناہ ہے، کہ جو چیز اللہ نے تمہاری بقا کے لیے دی ہے، تمہارے اچھائی کے لیے، تمہارے سکون کے لیے، تمہارے اطمینان کے لیے، تمہارے یقین کے لیے، تمہارے ہمدرد بنا کر جو چیز ہے۔ انسان کا سب سے بہترین دوست کیا ہے؟ انسان کا سب سے بہترین دوست اس کی عقل ہے، اس کی خرد ہے۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ اس کا نفس ہے جو اس کے پہلو میں۔ اسی لیے ائمہ نے دعا کیا، پروردگار عقل مندوں کو میرا دوست بنا، ہے نا، اور عقل کے دشمنوں کو ہمارا دشمن بنا۔ کہ یہ جو ہے نا عقل کے جو دشمن ہیں وہ اہل بیت کے بھی دشمن ہیں۔ عبرت حاصل کریں، کون صاحبان عقل، صاحبان قرد۔ سورہ یوسف کی 111 آیت، لقد کان فی قصصہم عبرۃ لاولی الالباب، لقد کان فی قصصہم عبرۃ لاولی الالباب، کہ ان کے قصوں میں، انبیاء علیہ السلام کے قصص میں عبرت ہے، نصیحت ہے صاحبان عقل کے لیے، صاحبان خرد کے لیے۔ کیوں قرآن مجید سورہ یوسف کا واقعہ پیش کر رہا ہے؟ سورہ یوسف کو لوگ کہانی کے طور پہ سنتے ہیں، اور جب فلم بنایا، سیریل بنایا گیا، تو لوگ جو ہیں وہ مزے کے لیے اور جو ہیں دل بہلانے کے لیے اور وقت گزارے کے لیے اور ٹائم پاس کے لیے جو ہے نا وہ ان سیریلوں کو دیکھتے ہیں۔ جتنی عبرتیں سورہ یوسف میں ہیں شاید ہی کسی واقعے میں آپ کو ملیں گی، کہ ایک واقعے میں اتنی عبرتیں آپ کو ملیں گی کہ اگر آپ اس قصے پہ غور کریں جس کو قرآن مجید میں بہترین قصص سے تعبیر کیا ہے، کہ بہترین قصے کے طور پر، اور کوئی قصے کو اگر قرآن مجید نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے تو وہ سورہ یوسف ہے۔ اس واقعے کو اللہ نے تفصیل کے ساتھ، ہر موڑ پہ عبرت ہے، ہر موڑ پر ایک پہلو ہے، اور صاحبان خرد کے لیے موقع عبرت ہے کہ دیکھو اس مقام پہ عبرت حاصل کرو، اس مقام پر عبرت حاصل کرو، اس مقام پر عبرت حاصل کرو۔ باپ کا امتحان ہے، بیٹے کی جدائی، پھر بیٹے کے اپنے امتحانات ہیں جو مسلسل امتحانات کی منزل سے گزر رہے ہیں، بھائیوں کی حسد کے شکار ہوتے ہیں، کنویں میں گرائے جاتے ہیں، کنویں سے نکالے جاتے ہیں، بازار میں بکے جاتے ہیں، بازار میں خریدے جاتے ہیں، دربار میں پہنچتے ہیں، قید خانے میں چلے جاتے ہیں، قید خانے سے باہر آتے ہیں، کس قدر عبرتیں ہیں، کس قدر ہر پہلو میں اتنی عبرتیں شاید ہی کسی قصے میں ملے، لیکن جس قصے میں اتنی عبرتیں ہیں اس سے ایک عبرت بھی انسان حاصل نہیں کرتا۔ اتنے دروس ہیں، اتنی نصیحتیں ہیں، کاش ایک نصیحت بھی پورے قصے پورے قصے سے ایک نصیحت بھی انسان حاصل کر لیتا، پورے سورہ یوسف سے ایک نصیحت بھی حاصل کر لیتا، نہیں سورہ یوسف کو 100 بار پڑھتے ہیں لیکن نصیحت ایک بار بھی نہیں حاصل کرتے، حفظ 1000 بار کرتے ہیں لیکن ایک آیت پر عمل نہیں کرنا چاہتے. 1000 مرتبہ پڑھنے سے بہتر ہے کہ 1 مرتبہ غور و فکر کر لو، اور 1000 مرتبہ غور و فکر کرنے سے بہتر ہے کہ 1 مرتبہ عمل کر لو. کیوں؟ اس لیے کہ کتاب عمل کی کتاب ہے، یہ کتاب جو ہے عبرت حاصل کرنے کی کتاب ہے. اس واقعے سے کتنی عبرتیں حاصل نہیں ہوتی ہیں. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو کنویں میں گرے ہوئے ہیں، اب ہمیں یہاں سے کون بچائے گا، اس صحرا میں کون آئے گا اور اس کنویں سے ہمیں نجات دے گا، لوگ مایوس ہو جاتے ہیں. اسی لیے تو کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جانا. اس وقت بھی سوچنا کہ کوئی ہے اس کنویں میں پھنسا ہوا بچہ مصر کا جو ہے عزیز مصر بن سکتا ہے اور حاکم وقت بن سکتا ہے. لوگ یقین نہیں کرتے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہیں کرتے، اللہ کی ذات پہ یقین نہیں کرتے. واللہ یؤید بنصرہ من یشاء کے اوپر ایمان نہیں رکھتے کہ اللہ اپنی مدد کرتا ہے، جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے. اللہ نے انبیاء کی مدد کر کے بتایا کہ جو ہے یہ تمہارے ہی جیسے انسان تھے، لیکن اللہ نے ان کو ان منزلوں سے گزارا. جب یہ ان منزلوں سے کامیاب ہو گئے تب اللہ نے انہیں جو ہے وہ دوسروں کے لیے نمونے عمل بنا دیا، ان کا کردار ہمارے لیے آج بھی آج جناب یوسف ہمارے درمیان میں نہیں ہے. قرآن مجید نے یوسف کو زندہ کر دیا قرآن مجید میں. اسی لیے ہم عیسائیوں سے کہتے ہیں کہ اگر عیسیٰ زندہ ہے تو قرآن کی وجہ سے، اگر موسیٰ زندہ ہے تو قرآن کی وجہ سے، اگر قرآن نہ ہوتا تو نہ آج موسیٰ زندہ ہوتے نہ عیسیٰ زندہ ہوتے. قرآن مجید نے حیات دے دی انبیاء کو، زندگی دے دی انبیاء کو. محمد عربی سے کہا مصطفیٰ تم نہیں تھے اس وقت لیکن ہم نے تمہیں ایسے دکھایا ہے جیسے تم اس وقت موجود تھے. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب کہ ان واقعات میں، ان کے قصص میں عبرتیں ہیں صاحبان، یہ سب صاحبان عقل کے لیے، جن کے جو انسان ہیں ان کے لیے. نصیحت کا اثر کس پہ ہوتا ہے؟ احی قلبک بالموعظہ. امیر المومنین نے کیا کہا؟ احی قلبک بالموعظہ، اپنے قلب کو زندہ کرو نصیحت کے ذریعے سے. یعنی جو نصیحت حاصل کرتے ہیں وہ زندہ ہیں، جو نصیحت حاصل نہیں کرتے وہ مردہ ہیں. وہ مردہ لوگ ہیں جو نصیحت نہیں حاصل کرتے، سن نہیں رہے ہیں. یہ عبرت کیا ہے؟ یہ نصیحت ہے، یہ موعظت ہے، یہ واعظ ہے. یہ واعظ کا اثر کس پہ ہوتا ہے؟ جو زندہ ہے. جو مردہ ہے اس پر کیا واعظ کا اثر ہوگا؟ امام حسین نے نہیں کہا کہ ملا ادبتونکم من النار، کہ تمہارے شکم مال حرام سے بھرے ہوئے ہو اس لیے میری باتوں کا اثر تم پہ نہیں ہو رہا ہے، میری باتوں کا اثر تم پہ اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ تم مر چکے ہو، مردہ ہو چکے ہو، کہ نصیحت کا اثر نہیں ہو رہا ہے. ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشى، اس کے اندر عبرت ہے. کس کے لیے؟ جو ڈرنے والے، جو اللہ کا خوف رکھنے والے ہیں، جن کے دل میں اللہ کا احترام ہے وہی اللہ کی بات سنیں گے نا. جن کو اللہ کا احترام نہیں ہے وہ اللہ کی بات کیوں سنیں گے؟ جس کو اللہ کی پرواہ نہیں ہے. لمن یخشا، اسی لیے جو ہے اللہ نے، لوگ ڈگریاں والوں کو عالم سمجھتے ہیں نا کہ اتنی ڈگری ہمارے پاس ہے تو اتنے، لیکن اللہ کے پاس ڈگریاں نہیں دیکھی جاتی. علم کا معیار خشیت ہے. جس کے پاس خشیت ہے وہ عالم ہے، اور جس کے پاس اللہ کی پرواہ نہیں ہے اور اللہ کی خشیت جس کے دل میں نہیں ہے وہ علم نہیں رکھتا ہے، وہ جاہل ہے. تو وہ لوگ پڑھے لکھے جاہل ہیں جو ڈگریاں رکھنے کے باوجود بھی خشیت الہی نہیں رکھتے. اور خشیت الہی رکھنے والوں کے پاس چاہے کوئی ڈگری نہ ہو لیکن اللہ کے نزدیک وہ عالم ہے. علم اگر دماغ میں ہو تو یہ ایکسیڈنٹ کے ذریعے سے جب موت آئے گی تو علم تو ختم ہو جائے گا, اگر اس علم پر عمل کر لیا ہے تو وہ زندگی کا حصہ بن جائے گا, اور عمل پیکر میں ڈھل کر پیکر کا حصہ بن جائے گا تو انسان کا جسم اگر جل جائے تو اس کی روح نہیں جلے گی, وہ جو ہے وہ پیکر نہیں جلے گا. اگر اسے دریاؤں میں ڈال دیا جائے تو جسم اگر گھل بھی جائے تو پھر وہ پیکر علم نہیں ڈھلے گا. اگر علم پیکر کی شکل میں آ جائے, علم پیکر کی شکل میں اس وقت آتا ہے کہ جب علم عمل کے سانچے میں ڈھلتا ہے, جب ایک آیت پر بھی عمل کر لیتا ہے تو وہ آیت عمل کے ذریعے سے انسان کے وجود کا حصہ بن کے انسان کے جسم کا پیکر بن جائے. جس طرح سے آپ دیکھیں کہ یہ حیوانات ہیں نا, حیوانات کو اگر زندگی دینا ہے تو کیا کرنا ہے؟ حیوانات اگر یوں ہی مر جائیں اور انسان کے جسم کا حصہ نہ بنے تو انہیں بقا نہیں حاصل ہوتی ہے. جب ان کا گوشت انسان ہضم کر لیتا ہے تو انسان کے وجود کا حصہ بن کر وہ محفوظ رہ جاتے ہیں. اسی طرح سے اگر انسان کو محفوظ رہنا ہے تو بقا سے اپنا رشتہ جوڑ لینا ہے. سب کچھ فنا ہو جائے گا, قرآن باقی رہے گا, اور قرآن کی آیتوں پر اگر عمل کر لیا جائے گا تو وہ عمل باقی رہے گا, لیکن وہ عمل خالصتاً اللہ ہو, کہ صرف اور صرف اللہ کے لیے وہ کام انجام دیا جائے تو وہ باقی رہے گا. فاعتبروا یا اولی الابصار, بار بار قرآن مجید کی آیت ہے کہ یہ کتاب جس کو تم تلاوت کر کے طاق کی زینت بنا دیتے ہو, جس کو تم حفظ کرتے ہو, ہے نا, یہ حفظ کرنا آسان ہے, تلاوت کرنا آسان ہے, اصل چیز یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا ہے. عمل کرنے کے لیے شہوت درمیان میں آتی ہے, انسانی خواہشات درمیان میں آتے ہیں. جب تک انسانی خواہشات سے مقابلہ نہیں کرے گا انسان قرآن آیات پر عمل نہیں کر سکتا, ہے نا. اس کے لیے فاعتبروا عبرت, صاحبان بصیرت عبرت حاصل کرو, فاعتبروا عبرت حاصل کرو. کون؟ یا اولی الابصار, اے صاحبان بصیرت, اے صاحبان باطن, اے صاحبان حقیقت, اے صاحبان سر, تم عبرت حاصل کرو. قرآن مجید کی آیت سورہ حشر کی سورہ حاقہ کی 12 آیت, وَلِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً, کہ ان لوگوں کے واقعات کو ہم نے تمہیں, یعنی جناب نوح کے واقعے کو ہم نے آپ لوگوں کے لیے یاد دہانی کا ذریعہ بنایا ہے کہ تاکہ آپ گزشتہ کے واقعات کو یاد رکھیں. وَلِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعْيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ, تاکہ آپ اس کو حفظ رکھ سکیں, تاکہ آپ کے کان اذن واعیہ بن سکیں, یعنی وہ کان نہیں جو سن کے اڑا دیتے ہیں بلکہ ایسے کان بن جائیں جو سن کے اسے حفظ کر کے نفس و جان کا حصہ بنا لیں. وہی قرآن مجید یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے مت سنو جیسے جو ہیں نافرمان بچے سنتے ہیں, ایسے سنو جیسے فرما بردار سنتے ہیں. وَتَعْيَهَا اُذُنٌ وَاعِيَةٌ, کہ یہ جو واقعے کو بیان کیا گیا ہے جناب نوح کی اور تمام امتوں کے جو واقعات کو ہم نے بیان کیا ہے, وَلِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً, ہم نے اس کو تمہارے لیے جو ہے یاد دہانی کا ذریعہ بنا دیا ہے کہ تم اسے یاد رکھو, اور اس کو حفظ و جان کا ذریعہ, اسے محفوظ رکھو اپنے کانوں میں, اسے محفوظ رکھو. یبن مسعود, رسول اکرم کہتے ہیں یبن مسعود, ابن مسعود وہ ہیں کہ بعض موقع پر روایت میں کہ بعض موقع پر خود رسول اکرم تلاوت قرآن سنتے تھے ابن مسعود سے, کہتے ہیں ابن مسعود ذرا قرآن کی تلاوت کرو. نبی کریم قرآن مجید کی تلاوت سنتے تھے, قرآن وہ عظیم کتاب ہے کہ نبی کریم جس کتاب سے محظوظ ہوتے تھے اور جس کتاب کو جو ہے سننا چاہتے تھے, وہ کتاب جو پڑھتے بھی تھے سنتے بھی تھے نبی. ابن مسعود, اذا تلوت کتاب اللہ, جب تم کتاب اللہ کی تلاوت کرو تو فاتیت علی آیت فیہا امر و نہی، کہ جب تم اس آیت پہ پہنچو جس میں امر کا حکم، جہاں پر حکم آیا ہے کرنے کا، جہاں پر جو ہے حکم آیا ہے رکنے کا، تو ان آیتوں پہ ٹھہر جاؤ. جب تم قرآن کی تلاوت کرو تو جب ان آیتوں پہ پہنچنا، فاتیت علی آیت، جب تم اس آیت پہ پہنچو کہ فیہا امر و نہی، فرددھا نظرا واعتبارا فیہا، تو اس پہ جو ہے پھر سے جو ہے غور و فکر کرو، متعدد مرتبہ اس کو پڑھو، متعدد مرتبہ اس کو اس پہ غور و فکر کرو. یعنی بعض آیتیں ایسی ہیں کہ جس پر مسلسل پڑھنے کی ضرورت ہے، اس پہ مسلسل غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اس سے عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اس کو حفظ یعنی دل و جان سے جو ہے اس کو سننے کی ضرورت ہے تاکہ اس پر تم عمل کر سکو. بار بار پڑھو. ابن ابی الحدید نہج البلاغہ کے بارے میں کہتا ہے کہ بعض ایسے خطبے ہیں جس کو میں نے ایک نہیں 1000 مرتبہ پڑھا ہے. ابن ابی الحدید کہتا ہے بعض خطبوں کو میں نے خدا کی قسم کھا کے کہتا ہے کہ میں نے قرآن نہیں، میں نے نہج البلاغہ کے بعض خطبات کو 1000 مرتبہ پڑھا. کس قدر عبرت حاصل کرنے والے یہ خطبات رہیں گے. ولا تسع عن ذلك، کہتے ہیں ابن مسعود اسے بھول مت جاؤ، فإن النهي يدل على ترك المعاصي، اس لیے کہ قرآن مجید کی آیت جس میں نہیں آئی ہے وہ ترک معاصی پہ دلالت کر رہی ہے کہ اس گناہ کو چھوڑ دو. یہ آیت نہیں کہہ رہی ہے، جس میں نہیں کا ذکر آیا ہے وہ کیا کہہ رہی ہے؟ معصیت چھوڑ دو، گناہ مت کرو. وہ امرہ، اور جب حکم دے رہی ہے کہ کرو تو یدل علی البر والاصلاح والصلاح، کہ جہاں نیکی کا حکم دے رہی ہے، کرنے کا حکم دے رہی ہے، جب حکم آئے کرنے کا تو اس کا مطلب یہ دلالت کر رہی ہے یہ آیت نیکی کے اوپر کہ یہ نیک عمل کو بجا لاؤ. اور اس طرح سے اور بھی بے شمار حدیثیں ائمہ اہل البیت اور امام صادق علیہ السلام سے ہیں کہ علیکم بالقرآن، کہ علیکم بالقرآن، تم پر ضروری ہے کہ تم قرآن مجید کی تلاوت کرو اور بار بار قرآن مجید کو پڑھو. اس لیے پڑھو تاکہ اس پر عمل کر سکو، اس لیے پڑھو کہ اس سے جو ہے عبرت حاصل کر سکو، اس لیے پڑھو کہ اس کو دل و جان کا حصہ بنا کر اپنے وجود میں ڈھالنے کی کوشش کرو، قرآن کی آیتوں کو عمل میں اسے زندہ رکھنے کی کوشش کرو. ہم دعا کرتے ہیں پروردگار قرآن مجید کی اس تلاوت کے طفیل میں، پروردگارا اس ذکر کے طفیل میں ہمارے قلوب کو نورانی بنا، ہمیں نور وحی نور قرآن سے منور فرما، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہو، قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارا ماہ مبارک رمضان جو ماہ قرآن ہے، ماہ عبادت ہے، ماہ تسبیح و تحلیل ہے، اس مہینے کی رحمتوں برکتوں سے ہمیں محروم نہ فرما. پروردگارا ملائکہ کی دعاؤں میں ہم کو فراموش نہ ہونے دے اور ان کے استغفار میں ہم کو فراموش نہ ہونے دے. پروردگار ہمیں استغفار کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، جو مریض ہیں انہیں صحت یاب فرما، ہمارے درمیان اتحاد اور اتفاق مرحمت فرما. پروردگارا مسلمانوں کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام و مسلمین کو سرفراز فرما، مقامات مقدسہ کا تحفظ فرما، بالخصوص کربلا، کاظمین، سامرا اور مکہ و مدینہ کا تحفظ فرما، جنت البقیع کی تعمیر اور بیت المقدس کو رہا فرما. پروردگارا دشمنان دین دشمنان اسلام کو خود کی سازشوں کو انہیں پر پلٹ دے اور اپنے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوازوں سے بے شمار فرما. ایک مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت فرما کر حاضرین کے مرحومین تمام مومنین